بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اسكاري تفسير كتاب كدرس جاريه. اور آج کی نشست میں ایک نئی سورت سے درس کا آغاز کرتے ہیں، تفسیر سورة الماعون. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. سعدین سورت کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور عام ضرورت کی چیز نہیں دیتے. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت، الخطاب هل هو للرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنه الذي انزل علیہ القرآن، ام هو عام لكل من يتوجه الیہ الخطاب؟ ارأیت، کیا تم نے دیکھا، یہ جو خطاب ہے، جس میں مخاطب جو ہے، یہ کس کے لیے؟ کیا یہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ انہیں پر قرآن مجید نازل ہوا، یا خطاب ہر اس شخص کے لیے ہے اور عام خطاب ہے جسے خطاب دیا جاتا ہے، جس کی طرف خطاب متوجہ کیا جاتا ہے؟ جیسا فرمات، العموم اولا، اس میں عموم اولا یعنی خطاب سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جسے خطاب دیا جاتا ہے، یعنی اس میں ہر شخص شامل ہے، ہر مخاطب. فنقول ارأیت الذی عام لکل من توجہ الیہ خطاب، یہ عام ہے ہر اس شخص کے لیے جس کی طرف خطاب توجہ کیا جاتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، دین سے مراد ای بالجزاء، یعنی قیامت کا دن، جس دن جزا اور سزا اور حساب کتاب ہوگا. وہؤلاء هم الذین ینکرون البعث، یہ وہ لوگ ہیں جو بعث کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں. ویقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں جو بعث کے منکر ہیں: اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ بھی جو گزرے ہوئے پہلے، ہمارے باپ دادا ہیں، کیا وہ بھی دوبارہ زندہ کر دیا جائیں گے؟ سورۃ الصفات نمبر 16 اور 17. یعنی یہ سوال جو انکاری سوال ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بوسیدہ ہڈیاں جو مٹی میں مل چکی ہیں، یہ کہاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ نہ تو ہماری، یا تو ہم زندہ دوبارہ ہوں گے مرنے کے بعد، اور نہ ہمارے گزرے باپ دادا زندہ ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد. دنیا تو یہی دنیا ہے، زندگی کی دنیا ہے، جب یہ ختم ہو گیا سب معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ عقیدہ تھا بعض مشرکین کا اس زمانے میں. ويقول القائل منهم, ان میں سے کس نے یہ بھی کہا, من يحيي العظام وهي رميم, سورة ياسين آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان لوگوں کی زبانی, من يحيي العظام وهي رميم, کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور راکھ کی طرح بن جائیں گی. هؤلاء يكذبون بيوم الدين, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے دن یعنی یوم جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. هؤلاء يكذبون بيوم الدين اي بالجزاء, یوم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين, شخص فرماتے ہیں فجمع بين امرين, تو اس شخص نے دو معاملے اور بھی اکٹھے جوڑ دیے. الامر الاول, پہلی بات یا پہلی چیز, عدم الرحمة بالايتام الذين هم محل للرحمة, رحمت نہ کرنا یتیموں پر جو حق رکھتے ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے اور رحمت کا محل ہے. لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا, یتیم وہ ہیں جن کے باپ مر جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو جائے, بلوغ سے پہلے جس کا باپ مر گیا ہے اسے یتیم کہا جاتا ہے. وہ محل الشفقة والرحمة, وہ جو یتیم ہوتے ہیں وہ محل ہوتے ہیں, حق رکھتے ہیں شفقت کا اور رحمت کا دوسروں سے. لأنهم فاقدون لآبائهم فقلوبهم كثيرة يحتاجون إلى جابر, کیونکہ وہ اپنے باپوں کو کھو چکے ہیں, ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور انہیں حاجت اور ضرورت ہے کہ کوئی ان کو جوڑ دے. جابر جوڑنے والوں کو بھی کہتے ہیں. ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام, اس لیے کئی نصوص یعنی قرآن کی آیات اور احادیث میں یتیموں پر احسان کرنے کی فضیلت کا بیان ہوا ہے. لیکن هذا والعیاذ باللہ, لیکن یہ شخص جس کی بات ہو رہی ہے اس صورت میں, اللہ تعالیٰ کی پناہ, يدعو اليتيم اي يدفعه بعنف, یتیم کو شدت سے اور زور سے دھکے دیتا ہے. ایک تو عام دھکا دینا ہوتا ہے نا, ایک یدعو شدت سے دھکا دینا, یعنی کرنا تو رحم چاہیے تھا. ایسا بدبخت انسان ہے جو سختی کرتا ہے, سختی کی انتہا کر دیتا ہے. یتیموں پر رحمت کرنی چاہیے تھی, شفقت کے مستحق ہیں وہ, اسے جھڑکتا نہیں ہے. ذرا غور سے سنیں, یدعو الیتیم یتیموں کو دھکے دیتا ہے. جیسا فرماتے لأن الدع هو الدفع بعنف, دع کہتے عربی میں شدت کے ساتھ دھکا دینے کو. كما قال الله تعالى, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں, يوم يدعون الى نار جهنم دعا, جس دن یعنی کافروں کو شدت کے ساتھ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا, دھکا دیا جائے گا شدت کے ساتھ. سورۃ الطور نمبر 13 میں, اي دفعا شديدا, دفع شديد يعني شدت کے ساتھ دھکا دیا جائے گا. فتجد اليتيم اذا جاء اليه يستجديه شيئا او يكلمه في شيء يحتقره ويدفع بشده فلا يرحمه, تو آپ ایسے شخص کو دیکھیں کہ جب یتیم اس کے پاس آتا ہے اسے کچھ بات کرنے کے لیے یا اسے کچھ پوچھنے کے لیے, تو سب سے پہلے اس کی تحقیر کرتا ہے, حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے یتیم کو, وہ پھر اسے شدت کے ساتھ دھکا بھی دیتا ہے بغیر رحمت کے اور بغیر شفقت کے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات جو اس نے اس بندے کے اندر ہے, یعنی پہلے نہ تو خود کسی پہ رحم کرتا ہے جو رحم کرنے کے حق رکھتے ہیں, اور مثال ہے یتیم کی, یعنی جو یتیم پر رحم نہیں کرتا, شفقت نہیں کرتا, وہ کسی اور پر نہیں کر سکتا پھر, نہ بیوی پہ کرے گا, نہ بچوں پہ کرے گا, نہ ان کے علاوہ اور لوگوں پہ کرے جو مساکین ہیں جو رحمت کے مستحق ہیں, نہ بڑوں سے ادب سے پیش آئے گا, احترام کرے گا, نہ چھوٹے پر رحمت اور شفقت کرے گا, یعنی اس کی خود اندر یہ خرابی موجود ہے, دوسروں پر خود رحم نہیں کرتا. دوسری بات جس شخص نے جمع کی ہے دوسری برائی, لا يحثون على رحمة الغير, ایسے لوگ جو ہے دوسروں پر رحمت کے لیے بھی لوگوں کو نہیں آمادہ کرتے اور لوگوں کو نہیں اکساتے, نہیں نصیحت کرتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يحض على طعام المسكين فالمسكين الفقير المحتاج الى الطعام. فقیر اور مسکین جو ہوتا ہے اسے کھانے کے طعام کی حاجت رہتی ہے, ضرورت رہتی ہے. لا يحض هذا الرجل على اطعامه, یہ شخص جو ہے یہ دوسروں کو یتیم دوسروں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا, ان کو آمادہ نہیں کرتا, چاہے تو یہ تھا خود رحم کرتا, خود تو رحم تو ہے نہیں نا, جو یتیم پہ نہیں کرتا مسکین پہ کیا کھانے کے کرے گا. یعنی جو شخص یتیم کو زور سے دھکا دیتا ہے وہ مسکینوں کو کیا کھانے کے لیے خود رحم کر خود کھانا دے گا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ خود کھانا نہیں دیتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ, یہ دس بھائی خوبصورتی ہے. تو پھر جب دوسروں کی بات آئی, یعنی ایک تو خود رحم نہیں کرتا کسی پہ اور نہ ہی دوسروں کو کسی اور پر رحم کرنے رغبت بھی نہیں دلاتا. ولا يحض على طعام المسكين, شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمسكين الفقير المحتاج الى الطعام لا يحض هذا الرجل على اطعامه لان قلبه حجر قاس, کیونکہ اس کا دل جو ہے پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے, نعوذ باللہ. فقلوبهم كالحجارة او اشد قسوة, کیونکہ دل ایسے پتھروں کی طرح ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں, یعنی نعوذ باللہ. دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ, جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين فهو قاس القلب, یہ جو شخص ہے اس میں کوئی رحمت نہیں ہے, کسی پہ رحم نہیں کرتا, نہ تو یتیموں کے لیے کوئی رحمت ہے اس کے دل میں, نہ مسکینوں کے لیے کوئی رحمت ہے اس کے دل میں, کیونکہ اس کا دل سخت ہے. ثم قال عز وجل, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب خرابیاں کا ذکر ہو رہا ہے, یکذب بالدین سب سے پہلے, یدعو الیتیم, لا يحض على طعام المسکین, تو ان برائیوں سے بچنا ہے. اب پھر ایک اور برائی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کم نہیں ہے عمومی طور پہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگلی آیت میں فویل للمصلین, ذرا غور سنیں بڑی خطرناک بات ہے واللہ. مصلین کون ہے؟ نمازی. ویل کیا ہے؟ وعید کا لفظ ہے, خرابی ہے, یعنی یہ شخص عذاب کا مستحق ہے, اس کے لیے عذاب تیار ہے. اور یہ بھی کہا گیا ویل کا لفظ ہے یعنی جہنم کی وادی میں سے ایک وادی کا نام ہے, یعنی اس شخص کو عذاب ملے گا, یہ عذاب کا مستحق ہے. عجب بات ہے, نمازوں کے لیے عذاب ہے یا ثواب ہے؟ نمازوں کے لیے ثواب ہوتا ہے نا, عذاب تو نہیں ہوتا. یعنی کچھ ایسے نماز بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ جو نماز پڑھتے ہوئے بھی ثواب کے نہیں بلکہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. ہم بے نمازوں کی بات نہیں کر رہے, ذرا غور سے سنیں, اب بے نمازوں کی بات نہیں ہو رہی, نمازوں کی بات ہو رہی ہے. بعض ایسے نمازی ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں, تو پھر نماز کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں, کہ اس کی نماز ایسی ہو کہ وہ اس وعید سے بچ جائے. آئے دیکھتے ہیں کیا خرابی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فویل للمصلین, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ, ویل هذه کلمة وعید وہی تکرر فی القرآن کثیرا. ویل کا لفظ جو ہے یہ وعید کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ موجود ہے. والمعنى الوعید الشدید علی هؤلاء, سخت وعید ہے ان لوگوں پر. کون سے لوگ ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, نمازوں میں غافل نہیں ہیں, نمازوں سے غافل ہیں. فرق بتاؤں گا آخر میں. شیخ صاحب فرماتے ہؤلاء مصلون یصلون مع الناس, یہ نمازی ہیں جو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. او افرادا، یا الگ سے منفرد بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکنہم عن صلاتہم ساہون، لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ای غافلون عنہا، اپنی نمازوں سے غافل ہیں. کیسے غافل ہیں؟ جب ذرا نوٹ کریں، لا یقیمونہا علی ما ینبغی، نماز کو قائم نہیں کر جیسا کہ چاہیے تھا، نماز کا حق ادا نہیں کرتے، پڑھتے تو ہیں لیکن نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے. یعنی نماز اگر پڑھنے تو نماز پڑھنے کا حق ادا کرنا چاہیے. اب چند مثالیں دیکھیں آپ کیسے نماز کا حق ادا نہیں کیا جاتا. نمبر ایک، یؤخرونها عن الوقت الفاضل، وقت فاضل سے نماز کو تاخیر سے پڑھتے، پڑھتے ہیں لیکن تاخیر کے ساتھ. لا يقيمون ركوعها، رکوع کو صحیح طریقے سے قائم نہیں کرتے. قیام ہے، رکوع ہے، رکوع کا حق ادا کیا جاتا ہے. بعض لوگ یوں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں یوں جھکتے ہیں پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، یا صحیح جھکتے نہیں، تھوڑا سا یوں کمر ٹیڑھی کرتے ہیں، مشکل سے یہ انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنوں پر پہنچتی ہیں، بس انگلی، پورے ہتھیلی نہیں، انگلی گھٹنے میں پہنچتے پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں واللہ اس شر سے بچائے، بہت بڑا شر ہے واللہ. بعض وقت ہم نماز پڑھ لیتے بس کام تو ہو گیا، لیکن ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے سخت وعید ہے. تو سب سے پہلی بات، تاخیر سے نماز پڑھنا، پڑھتے ہیں لیکن وقت تاخیر کر کے، وقت پہ نہیں پڑھتے، آخری وقت میں جا کے کبھی پڑھ لی. دوسری بات، لا یقیمن رکوعہا، رکوع کو صحیح قائم نہیں کرتے. ولا سجودہا، سجدہ دیتے ہیں کوا کی طرح، صرف یوں، جیسے کوا دیکھا کیسے چیز کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوے جیسے سجدہ نہیں کیا جاتا، کہ صرف یوں سر مشکل سے یا ناک مشکل سے لگتا ہے زمین پہ پھر اٹھا لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، سجود کو صحیح قائم نہیں کرتے. ولا قیامہا، کھڑے ہوتے تو قیام کا حق ادا نہیں کرتے. اب رکوع کے بعد پھر اکثر غلطی ہوتی ہے، رکوع کے بعد آپ نے سیدھا ہونا ہے، اور سیدھا کمر کو سیدھا کرنے کا حق ادا کرنا ہے کہ یہ جوڑ واپس چلے جائے اپنی جگہ پہ، اور پھر آپ نے سجدے کے لیے جانا ہے. اگر رکوع کیا ہے اس میں جلدی، جو رکوع میں جلدی کرتا ہے وہ پھر قیام میں اس سے زیادہ جلدی کرتا ہے، نوٹ کر لیں آپ، اور جو دونوں میں جلدی کرتا ہے سجدے میں اس سے زیادہ جلدی کرتا ہے. جو اس میں جلدی کرتا ہے دو سن کے بیچ میں جو وقفہ ہے، استراحہ جو ہے، اس میں اور جلدی کر دیتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، انسان کا دماغ جب تیزی کی طرف جاتا ہے تو اس کی تیزی میں کمی نہیں آتی بلکہ تیزی میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے، نعوذ باللہ. اچھا، ولا قیامہا، قیام میں بھی حق ادا نہیں ہو رہا، جلدی ہو رہی. ولا قعودہا، اور نہ ہی بیٹھنے میں حق ادا ہو رہا ہے. لا یقرؤون ما یجب فیہا من قراءۃ، سواء ان کان قرآن او ذکرا، اور جو کچھ ذکر کرنا ہے نماز کے مختلف حصوں میں اس کا حق بھی ادا نہیں کرتے، چاہے قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر ہو. جو واجب اذکار ہیں، سورہ فاتحہ رکن ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، مشکل سے، شاید ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتا وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. جو واجب اذکار ہے، مثال کے طور پہ سبحان ربی العظیم، رکوع میں یہ واجبات الصلاة میں سے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ واجبات الصلاة میں سے ہیں. جو تکبیریں ہیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تکبیر تحریمہ تو رکن ہے، جو باقی تکبیرات یہ بھی واجبات ہیں. سمع اللہ لمن حمد، ربنا ولک الحمد، واجبات الصلاة میں سے. تو یہ جو ہے جس کے فعل میں جلدی ہو اس کے قول میں اسے زیادہ جلدی ہوتی ہے، یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لیں. کیونکہ قول جو ہے زبان سے آسان ہوتا ہے اور انسان جلدی لفظ کہہ دیتا ہے، لیکن جو فعل اس کے لیے صرف وقت چاہیے، فعل کے لیے حرکت ہوتی ہے، پورے جسم کی حرکت ہوتی ہے، جسم پورے کو جھکایا جاتا ہے، زمین پہ سر رکھا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، جو شخص اس میں حق ادا نہیں کرتا، فعل کا جو حق ادا نہیں کرتا، قول کا بھی حق ادا نہیں کر پائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا دخل فی صلاۃ فہو غافل، جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے. وہ غفلت کی وجہ سے دیکھیں کتنی خرابیاں ہو گئی ہیں، کوئی اس نماز کا بچا ہے نہ قول ہی اور نہ ہی نہ فعل. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا الذي يسهو عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك انه مذموم. یہ شخص جو نماز سے غافل ہے، سہو سے کام لیتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، تہاون سے کام لیتا ہے، حق ادا نہیں کرتا ہے، لا شک انہ مذموم، تو کوئی شک نہیں کہ یہ قابل مذمت ہے، مذموم ہے. اس لیے تو ویل کا ذکر ہوا نا، مذموم ہے. اچھا اب دوسری بات دیکھ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و اللہ خاص عنایت اللہ تعالیٰ کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما الساہی فی صلاته، وہ جو نماز میں بھول جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں، نماز میں غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، فہذا لا یلام، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. والفرق بینهما، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان الساہی فی الصلاۃ معناه انه نسی شیئا، جو نماز میں غافل ہے، نماز میں بھول جاتا ہے، اس مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھولا ہے نماز میں، نسی عدد الرکعات، نماز پڑھتے پڑھتے رکعتیں بھول جاتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے پتہ نہیں، اکثر ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے بعض اوقات. نسی شیء من الواجبات وما اشبہ ذلک، واجبات میں سے کچھ چیز بھول گیا، سجدے میں نے پڑھا تھا سبحان اللہ یا نہیں پڑھا تھا، یا غلطی سے بعض سجدے میں سبحان رب العظیم پڑھ لیتے ہیں، واجبات میں غلطی ہو گئی. یہ بعض رکوع سر اٹھاتے ہوئے کیا کہنا چاہیے، سمع اللہ لمن حمدہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو واجب میں غلطی ہو گئی. اس پہ یہ بات قابل مذمت نہیں ہے، اس پہ کوئی ملامت بھی نہیں ہے. اچھا دلیل کیا ہے؟ ولہذا وقع السہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہو تو نماز میں، نماز میں بھول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی. پیاری بات سنیں، وہو اشد الناس اقبالا علی صلاته، اور سب سے زیادہ نماز کے اہتمام کرنا، نماز پہ اقبال کرنا پوری دنیا میں سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی بات. بل انہ قال علیہ الصلوۃ والسلام جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی نماز میں بھول ہوئی ہے. تو نماز میں بھول یہ قابل مذمت نہیں ہے، ہو جاتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اگر بھول ہو بھی اس کی معافی ہے. سبحان اللہ، سجدہ سہو کیوں دیتے ہیں ہم؟ دیکھیں اس کا علاج بھی ہے، سجدہ سہو کیوں دیتے ہیں؟ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کیوں ہوئی؟ دو بڑے فائدے ہیں، نمبر ایک بشر ہیں، بشر بشریت کا تقاضا ہے، انسان بھول جاتا ہے، وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران جوتا اتار دیے، نماز کے دوران جوتے اتار دیے، پھر صحابہ نے جوتے اتارنا شروع ہوئے، انہوں نے جوتے اتار دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمایا آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اتارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین، دیکھیں وحی لے کے آئے ہیں جبریل علیہ السلام نماز کے دوران، اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، جوتے اتار دیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جوتے اتار، دیکھیں نماز کے دوران، نماز کے لیے حرکت کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اگر جوتے نہ اتارتے علم کے بعد تو نماز باطل ہو جاتی. وہ صحابہ کی اقتداء دیکھیں آپ، اسے کہتے اقتداء، من اطاعنی دخل الجنہ، یہ اطاعت رسول ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. انتظار نہیں کہ نماز کے بعد پوچھیں گے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتے اتارے ہم کیا کرتے، نہیں، فوراً اقتداء فوراً کی جاتی ہے. پھر علم ہوا کہ آپ لوگوں نے جوتے نہیں اتارنے چاہیے تھے آپ لوگوں کو، کیونکہ جوتے میں گندگی تو نہیں تھی، میرے جوتے میں. صاحب نے کیا سمجھا کہ وحی آئی ہوگی اور جوتے منسوخ ہو گئے ہوں گے، نماز میں آپ جوتے نہیں پہن سکتے. سے یہ بھی فائدہ ہوا اس حدیث میں کیا کہ نماز آپ جوتوں جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. الغرض یعنی ان کارپیٹس پہ تو نہیں, بہرحال یعنی اس زمانے یہ چیزیں نہیں تھیں, مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نور ہیں, سخت یعنی جو کہتے ہیں اللہ کے نعوذ باللہ نور, نور من نور اللہ, کبھی سہ ہو سکتا, کبھی بھول ہو سکتی ہے, نہیں سوال نہیں پیدا ہوتے. جو اللہ کا حصہ ہے نعوذ باللہ, جیسے کن لوگوں کی یہ جو بدعقیدگی ہے, تو بھول تو ممکن نہیں ہے. تو یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اور افضل البشر, واللہ افضل البشر, جب بشر کہتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا ہمارے اور آپ جیسے بشر ہیں, نہیں, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ان سے بہتر واللہ زمین پر کسی نے قدم نہیں رکھا, نہ کسی نبی نے نہ کسی ولی نے, افضل بشر علی الاطلاق, بلکہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے فضیلت کے اعتبار سے, عظمت کے اعتبار سے. اس کے باوجود بھی دیکھیں نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, پھر بھی سہو ہو گیا. تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ کبھی غلو نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, رب کا درجہ نہ دینا کبھی, اس کے باوجود بھی دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ. اچھا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ نماز میں اگر کوئی سہو ہو جائے اس کا علاج کیا ہے, سجدہ سہو ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. نماز میں کوئی کمی ہو گئی ہے, کوئی زیادتی ہو گئی نماز میں بھول کی وجہ سے, تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. الغرض واپس آتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی, اس کے باوجود بھی سہو ہو گیا ہے. شیخ صف فرماتے ہیں وما ذلك سهى في صلاته لان السهو في الشيء معناه انه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. تو سہو سے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول ہوئی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز میں کچھ بھول جاتا ہے تو اس کی ملامت نہیں کی جاتی. اما السهي عن صلاته, لیکن جو نماز سے غافل ہو جاتے ہیں, جو جسے اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں, فهو متعمد للتهاون في صلاته, یہ شخص تعمد سے جان بوجھ کے نماز میں کوتاہی سے کام کرتا ہے, نماز میں کوتاہی کر لیتا ہے. ومن السهو عن الصلاة اولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة, اور ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز میں غافل ہیں, جو قابل مذمت ہے, جن کے لیے ویل ہے اور سخت وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے, لوگوں میں یہ لوگ بھی شامل ہیں یا وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز با جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں, صلاۃ الجماعہ کو ترک کرنا یعنی بغیر عذر شرعی کے. فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون فيدخلون في هذا الوعيد, تو یہ لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں اور اس وعید میں داخل ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون, ایک اور خرابی, دیکھیں خرابی کیسے جڑ جاتی ہیں اعوذ باللہ. ارأيت الذي يكذب بالدين, ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عقیدہ کی خرابی سے. ذرا غور سے سنیں, بعث کو جھٹلانا, آخرت پر ایمان, ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے, اس میں سے بعث پر ایمان بنیادی اصول ہے. جب عقیدہ میں خرابی ہوتی ہے دیکھیں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. ارأيت الذي يكذب بالدين, دل میں خرابی ہوئی, کہاں تک پہنچی ہے خرابی؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمسكين, یعنی فرمایا کہ وہ شخص, دیکھیں ضمیر اس میں تبدیل ہو گیا ہے, دیکھیں ضمیر کیا آ رہا ہے, ارأيت الذي يكذب بالدين, الذي ہے, فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض هو على طعام المسكين, ٹھیک, فويل للمصلين, فويل له نہیں ہے, تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ خراب اس میں ہے. بعض ایسے لوگ بھی جن میں یہ چیز نہیں پائی جاتی لیکن نماز میں پھر بھی غلطی کر دیتے ہیں, نماز سے غافل ہوتا ہے. الغرض فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, ایک اور خرابی, الذين هم يراؤون. جیسا فرماتے ہیں ايضا اذا فعلوا الطاعه فانما يقصدون بها التزلف الى الناس, جب کوئی فرمانبرداری طاعت کرتے اللہ تعالی کی تو مقصد لوگوں کی تقرب ہوتا ہے, لوگوں سے تعریف اور شباشی لینا چاہتے ہیں. وان يكون لهم قيمه في المجتمع, تاکہ معاشرے میں کوئی قدر و قیمت بنی رہے. ليس قصدهم التقرب الى الله عز وجل, ان کا اصل مقصد اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنا نہیں ہے. فهذا المراء يتصدق من اجل ان يقول الناس ما اكرمه, صدقہ تو دیتا ہے مسکینوں کو صرف اسی لیے تاکہ لوگ کہیں کتنا اچھا صدقہ دے رہے ہیں, کتنا بڑا سخی بندہ ہے. هذا المصلي يحسن صلاته او يحسن صلاته من اجل ان يقول الناس ما احسن صلاته وما اشبه ذلك. نماز کو پڑھتا ہے اچھے طریقے تاکہ لوگ یہ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا شخص ہے, تو لوگ تعریف کرتے ہیں, شاباشیاں دیتے ہیں, اور اس طریقے سے اور بھی عبادات. هؤلاء يراؤون, یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں. فأصل العبادة لله, نماز کے اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن يريدون مع ذلك ان يحمدهم الناس عليها, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں. وتقربون الى الناس بتقربهم الى الله, تو لوگوں کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے سے. یعنی نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, لیکن نیت یہ ہے لوگ تعریف کریں, لوگ کہیں بڑا اچھا نمازی ہے, بڑا اچھا روزے دار ہے, بڑا اچھا عبادت گزار ہے, وغیرہ وغیرہ. هؤلاء هم المراؤون, یہی لوگ ہیں جو ریاکار ہیں. اما من يصلي لاجل الناس بمعنى ان يصلي بين يد الملك مثلا او غيره يخضع له ركوعا او سجودا فهذا مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. لیکن وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے لیے اس معنی سے کہ اصل نماز کی نیت ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا کسی اور کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی اور شخص کے سامنے, اور مکمل خضوع و خشوع کے ساتھ اسے رکوع بھی کرتا ہے, سجدہ بھی کرتا ہے جیسے کہ نماز میں کیا جاتا ہے, تو یہ شخص مشرک ہے اور کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن هذا يصلي لله مع مراعاه ان يحمده الناس على عبادته. لیکن جیسا ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی اس صورت میں, یہ وہ شخص ہے جو نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے, لیکن اس چیز کی خاص اہتمام کرتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت پر اس کی تعریفیں کریں. على انه عابد لله عز وجل, کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا عبادت گزار ہے. وهذا يقع كثيرا في المنافقين, اور یہ بات جو ہے کثرت سے منافقین میں پائی جاتی ہے. كما قال تعالى, جس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. سورۃ النساء 142 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, قائم ہو جاتے ہیں, کیسے قائم ہو جاتے ہیں؟ سستی اور کاہلی سے. يراؤون الناس, لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں, ریاکاری سے کام لیتے ہیں. ولا يذكرون الله الا قليلا, اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر بہت ہی کم. مکمل غفلت ہے نماز میں, نعوذ باللہ من الخذلان. یعنی نماز بھی پڑھی, ایک تو نماز پڑھنا نہیں چاہتے, دل سے نہیں پڑھتے, صورت محسوس نہیں کرتے, کوئی قدر و قیمت نہیں نماز کے دل میں, اس لیے سستی کاہلی سے کام لیتے ہیں. دنیا کے معاملات چست ہیں, ادھر سستی نہیں ہوتی, لیکن نماز میں عبادت میں سستی ہوتی ہے کافی. وہ جب کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, وہ پھر نماز میں پھر کرتے کہ تو توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر کیا ہوگا؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا. سورۃ الحشر میں شیخ صفران تو انظر الى هذا الوصف, وصف کو ذرا غور کریں. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اذن هم عن صلاتهم ساهون, تو یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. يراؤون الناس, لوگوں کو دکھاتے ہیں. وهنا يقول الله عز وجل, وليس آیت من اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, الذين هم يراؤون, جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فهل الذين يسمعون مثلهم, کیا لوگ وہ جو صرف سناتے ہیں یا زبان سے بات کرتے ہیں دکھاوے کے لیے, یہ بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ مرآر رؤیہ سے دکھانے سے ہے. کیا زبان سے جو انسان کو ذکر کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کہ یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے, کیا یہ بھی اس میں شامل ہے ریاکاری میں؟ سوال ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی انسان یقرأ القرآن ویجہر بالقراءۃ ویحسن القراءۃ ویحسن الاداء والصوت من اجل ان یقال ما اقرأه. یعنی ایک شخص ہے, وہ اپنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور بلند آواز میں جہراً تلاوت کرتا ہے، اور اپنی قراءت کو جو ہے، تلاوت کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یعنی ترتیل کے ساتھ اچھی آواز سے تلاوت کرتا ہے، تاکہ یہ کہا جائے کہ کتنی اچھی تلاوت کرنے والا شخص ہے. نیت یہ ہے، لوگ اس کی تعریف کرے، اس کی آواز کی، حسن ادا کی، اس کے تلفظ کی، اور اس کی قرآن مجید کی تلاوت کی اور ترتیل کی. هل يكون هذا مثل الذي يرائي، کیا یہ شخص بھی اس جیسے ہے جو ریاکاری سے کام لیتا ہے اور اپنے عمل کو مزید خوبصورت بناتے ہیں لوگوں کو تعریف حاصل کرنے کے لیے؟ جواب کیا ہے؟ الجواب، فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق نہیں. تو جواب کیا ہے؟ نعم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہے. كما جاء في الحديث، جسے کہ حدیث میں آیا ہے، من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، متفق علیہ حدیث میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگوں کو سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتا ہے. سمع اللہ به، یعنی وہ جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے دنیا میں. ومن راء راء الله به، وہ جو ریاکاری سے کام لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والمعنى من سمع فضحه الله وبين للناس ان الرجل ليس مخلصا، جو لوگوں کو سنانے کے لیے ریاکاری سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے، اور لوگوں میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے شخص مخلص نہیں ہے، نعوذ باللہ. دیکھ، جب اخلاص نہیں ہوتا، جو انسان گندگی چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہتا ہے. ولكنه يريد ان يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی قرات کو سنیں اور لوگ اس کی مدح کریں اور تعریفیں کریں. ومن راء كذلك راء الله به، اور جو ریاکاری سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے رسوا کر دیتا ہے، بے پردہ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ. فالانسان الذي يرائي الناس او يسمع الناس سوف يفضحه الله، جو شخص ریاکاری سے کام لیتا ہے چاہے سنانے کے لیے یا کچھ دکھانے کے لیے عمل میں سے، تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا. وسوف يتبين امره ان عاجلا ام آجلا، آج یا کل اس کا معاملہ سب کے سامنے کھل کے رہ جائے گا، نعوذ باللہ. آخر میں ایک اور خرابی باقی رہ گئی ہے، ويمنعون الماعون، يمنعون ما يجب بذله من الموعين وهي الاواني، اور عام ضرورت کی چیزیں معون جو ہیں منع کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دینا واجب ہوتا ہے، وہ قابل مذمت ہے. وہی الاوان، جیسے کہ برتن وغیرہ. یعنی یأتی الانسان الیہم یستعیر آنیتا، لوگوں کے پاس آتے ہیں اعارت کے طور پر، وقتی طور پر کوئی برتن کی ضرورت پڑتی ہے تو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. یقول انا محتاج الی دلو، ان مثال کے طور پہ مجھے دلو بالٹی کی ضرورت ہے، اور محتاج الی اناء اشرب به، یا مجھے کسی برتن کی ضرورت ہے، پیالے کی یا گلاس کی ضرورت ہے جس میں میں کچھ پی سکوں، کوئی پانی پینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ. اور محتاج الی مصباح، المصباح کہربا، یا مجھے لائٹ کی بتی کی ضرورت ہے، الیکٹرک جو یہ لائٹیں ہوتی ہیں. وما اشبہ ذلک، اور جیسے کوئی بھی چیز جو روز مرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں. فیمنع، تو ایسا سخت جو ہے منع کر دیتا ہے، نہیں دیتا ہے. فهذا ایضا مذموم، یہ بھی مذموم قابل مذمت عمل ہے. ومنع الماعون ينقسم الى قسمين، منع الماعون جو ہے ضرورت کی چیزیں، عام ضرورت کی چیزوں کو روکنا جو ہے، منع کرنا، دو قسم کا ہے. القسم الاول قسم يأثم به الانسان، پہلے قسم وہ ہے جس کی وجہ سے، منع کرنے کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے، قابل مذمت تو ہے لیکن گناہ بھی ہوگا. دوسرے قسم، قسم لا يأثم به لیکن يفوته الخير، دوسرے قسم کہ آپ یہ چیزیں روکتے ہیں، اس میں گناہ تو نہیں ہوگا آپ کو لیکن آپ خیر سے محروم ہو جائیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، جو جس چیز کو دینا واجب ہے، اگر اسے کوئی شخص روک دیتا ہے، نہیں دیتا، تو واجب چھوٹ جاتے، اس وجہ سے یہ اثم بمنعہ، تو گناہ گنہگار ہے، ایسا شخص منع کرنے کی وجہ سے. وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن فوته الخير. اور جو چیز دینا واجب نہیں ہے اگر انسان اسے نہیں دیتا ہے, اسے روک دیتا ہے یا منع کر دیتا ہے, تو ایسا شخص گنہگار تو نہیں ہے لیکن خیر سے محروم ہے. مثال ذلك, اس کی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. انسان جاءه رجل مضطر, ایک شخص کسی کے پاس آتا ہے محتاج, مضطر شخص کسی دوسرے شخص کے پاس آتا ہے, وہ کہتے اعطنی ماء اشرب, مجھے پانی دو, میں پانی پینا چاہتا ہوں, پیاسا ہوں, پیاس سے مرنے والا ہوں. فإن لم اشرب مت, اگر میں پانی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا. فبذل الاناء له واجب یثم بتركه. الانسان ایسی صورت میں برتن اسے دینا پانی پینے کے لیے واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے, اگر نہیں دے گا تو گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حتی ان بعض العلماء, یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ کہا, یقول لو مات هذا الانسان فانه يضمنه بالدية, اگر یہ شخص مر جاتا ہے پیاس کی وجہ سے تو جس نے برتن نہیں دیا اور برتن کو روکے رکھا وہ اس کی دیت کا ضامن بن جاتا ہے, کیونکہ قتل کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے اور دیت اس کی گردن پہ ہے. کتنی دیت ہے آج کل, کیا ریٹ ہے دیت کا بھول گئے؟ 4 لاکھ ریال اس کے ذمہ. برتن کو روکا, بندہ مر گیا. بعض علماء کے قول ہے, بعض اس پہ اختلاف ہے, لیکن یہاں تو بعض علماء نے کہا ہے کہ کیونکہ اس پہ واجب تھا کہ اس کو برتن دینا چاہیے تھا, بندہ مرنے والا تھا, اس کی موت واقع ہوئی, یہ اس کی مدد کر سکتا تھا, جان بوجھ کے نہیں کی اس نے, تو دیت جیسے کہ قتل الخطا میں ہو جاتا ہے, غلطی تو ہوگی, برتن تو نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ اسی کے پاس آیا ہے, مزید چل بھی نہیں سکتا, وہ یہاں پہ آ کے گر گیا ہے, برتن بھی اس کے پاس ہے اور پانی بھی اسے نہیں دیا. تو یہ ایک مثال ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیجب المرء, اچھا لانه اچھا لو مات هذا الانسان فانه يضمنه بالديه, ضامن ہے دیت اس کے ذمہ ہو جاتی ہے, لانه هو سبب هو سبب موته, کیونکہ یہی بندہ جو ہے جس نے منع کیا اس برتن دینے سے, اسے روکے رکھا, یہ اس کی موت کا سبب ہے. ویجب علیہ بذل ما طلبہ, اس پر واجب ہے کہ جو اس نے اسے طلب کی ہے چیز اسے دینی چاہیے تھی. شخص فرماتے فیجب المرء ان ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات او لا. آخر میں چند پیارے جملے ہیں, شخص فرماتے ہیں تو واجب ہے انسان پر کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے نفس میں اپنے اوپر غور فکر کرے, ذرا کیا وہ ان میں سے تو نہیں ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں, کہ ان میں سے نہیں ہے, کہ ان میں سے ہے یا نہیں ہے. ان كان ممن اتصف بهذه الصفات قد اضاع الصلاه وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليتوب ويرجع الى الله. اگر ان میں سے ہے یعنی نماز کو ضائع کرنے والا ہے, نماز میں غفلت سے کام لینے والا ہے, خیر کو منع کرنے والا ہے دوسروں سے, اور باقی جو خرابیاں ہیں جو پہلے ذکر کی, یکذب بالدین, اور مسکین یتیموں کو دھکا دینے والا ہے, مسکینوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے, نہ دوسروں کو رغبت دلانے والا ہے, جو بھی اس میں بری صفات بیان کی گئی ہیں, اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کی صفت کا یا ان سب کا متصف ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ فلیتب ولیرجع الی اللہ, تو توبہ کرے اور واپس لوٹے اپنے رب کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف. والا فلیبشر بالویل والعیاذ باللہ, اگر ایسا نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا ان برائیوں سے, ان بری صفات اور بری خصلتوں سے, تو پھر ایسے شخص کو اس بری خبر کی بشارت ہو کہ اس کے لیے سخت وعید اور سخت سزا ہے, سخت عذاب ہے اس کے لیے, ویل ہے والعیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ. وان کان قد تنزہ عن ذلك فلیبشر بالخیر, اور ان چیزوں سے اگر وہ پاک ہے اور ان بری صفات سے یہ شخص دور ہے, ان سے متصف نہیں ہے, تو ایسے شخص کو خیر کی بشارت ہو. والقرآن الکریم ليس المقصود منه ان يتروه الانسان, قرآن مجید سے صرف کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف انسان اس کی تلاوت کرتا رہے, لیتعبد للہ تعالی بتلاوت فقط, کہ صرف تلاوت کرنے سے عبادت کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی, یعنی صرف اجر و ثواب پانے کے لیے تلاوت کرتا رہے. المقصود ان يتأدب به, اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے ادب حاصل کرے, قرآن مجید یہ احکامات کے سامنے سر جھکا دے, اپنے اخلاق اپنے آداب قرآن مجید سے لے, ان پہ عمل کرے. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها, اس لیے عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان خلقه القرآن, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ قرآن مجید تھے, یعنی شیخ صاحب فرماتے خلقه یعنی اخلاقه التي تتخلق بها واخذها من القرآن, وہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے سب سے بہترین اخلاق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے اخلاق آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. سورۃ القلم اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك مجنون وانك لعلى خلق عظيم. لعلى دیکھیں خلق نیچے ہے, انك لعلى خلق عظيم. جب لوگ اخلاق کی بات کرتے ہیں نا, حسن اخلاق کی بات, تو مثالیں دیتے ہیں, فلان کا اخلاق اور فلان کا اخلاق, فلان سخی ہے, فلان بہادر ہے, فلان کے انداز بیان بہت اچھا ہے, فلان کی آواز بہت اچھی ہے, فلان کے چال چلن بہت اچھا ہے, فلان کا اٹھنا بیٹھا بہت اچھا ہے, فلان کی چہرے کی رنگت بہت اچھی ہے, وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کی مثال بن گئے. اگر بہادر کی بات کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئے گا سب سے بہادر انسان. انداز بیان کی فصاحت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے مرجع بن چکے ہیں, حسن اخلاق کے. سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں اعلیٰ ہمیشہ بلندی کا لفظ ہے, فوق فوقیت کا معنی ہے, اخلاق نیچے ہیں. دوسرے لوگ کیا ہیں؟ خلق ہے, صفت ہے, پھر لوگوں کو صفت کر لوٹایا جاتا ہے. بہادری ہے, فلان بہادر ہے, جیسے کہا جاتا ہے نا, خوبصورتی ہے, فلان خوبصورت ہے. لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محمد خوبصورتی محتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہادر محتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ان چیزوں کے. سبحان اللہ. اتنی یعنی حسن اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے کہ دنیا کے حسن اخلاق جتنی بھی اخلاق ہیں سب عاجز ہو گئے. دیکھیں کہ اگلی عملی مثال دیکھ لیں کہ سب سے بڑا دشمن اپنے وقت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی ابو جہل ابو لہب کے بعد کون بچا؟ ابو سفیان, جو بھی قوم کا سردار تھا. ہرقل نے کو پتہ چلا کہ مکہ سے کوئی وفد آیا ہوا ہے یا کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے, اور پیغام پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, پتہ چلا کہ محمد جو ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. وہ بڑے دانشور لوگ تھے, وہ یعنی بڑے سمجھدار ہرقل نے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ان کا ذرا جو قریبی رشتہ دار ہو نا جو مکہ سے آئے ہیں یہ قافلہ, ذرا میرے پاس لے کے, محمد کا جو قریبی رشتہ دار ہو. وہ پتہ تھا قریش سے قافلہ آتا ہے, تو بلایا. اور سب سے پہلے سب سے زیادہ قریبی شخص کون ہے؟ تو ابو سفیان کہتا آپ آگے کھڑے ہو جائیں, وہ جو بڑا آپ کا کون ہے, بڑا بھی ہو جو قریب بھی ہو. ابو سفیان تھا سردار, آپ آگے کھڑے ہو جائیں, باقی سب پیچھے کھڑے ہو جائیں, میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں. وہ پیچھے والوں کہتے ہیں اگر یہ جھوٹ بولے مجھے اشارہ کر دینا. وہ دیکھیں عرب میں جھوٹ بولنا بہت بڑی بری خصلت تھی, شرک تھا, بدعات خرافات سب تھی, جھوٹ نہیں بولتے تھے, قابل مذمت. لیکن جھوٹ ہر دین میں قابل مذمت ہے, زناکاری, بدکاری, جھوٹ, دھوکہ, فریب, یہ الغرض. تو چند سوال کیے یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں کہ نہیں. ان کے پاس تورات کا علم تھا, تورات و انجیل سے وہ کچھ علم حاصل کر چکے تھے, پتہ تھا کہ چند نشانیں, نبی عربی, عرب میں نبی آئے گا, تو ان کو پتہ تھا. اللہ کا کیا فرمان ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں, اتنی وصف آئے تورات اور انجیل میں. تقریباً 10 کے قریب کچھ سوال تھے, ان میں سے جواب دیتے گئے. ابو سفیان سب سے بڑا دشمن ہے, وہ خود پھر اعتراف کرتے کہ تب کوشش کر رہا تھا کہیں پہ کوئی غلطی دیکھوں تاکہ میں کچھ کہوں, سچ کہوں کہ اس بند میں کچھ خرابی ہے. آپ کو سب سے بڑا دشمن عاجز ہو جاتا ہے, 40 سال رہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں, اس کے باوجود بھی 40-50 سال میں آپ کا دشمن آپ کی غلطی نہیں دیکھ سکتا. یہ عظمت ہوتی ہے اخلاق کی. ہمارے گھروں میں ہمیں دیکھ لیں, ہمارے دوستوں میں ہمیں دیکھ لیں, جتنی قریبی دوست ہوتے ہیں ہمارے سب سے زیادہ غلطیاں گنتے ہیں. کمال اس میں نہیں ہے میرے بھائی, کمال میں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی غلطیاں ڈھونڈے, آپ مل نہ سکے اسے. یہ بشریت کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ, عظیم حدیث ہے. اس پہ کیا سوال تھے, کیا جواب تھے, اس میں تقریباً 30 کے قریب فوائد ہیں, انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. جیسا فرماتے ہیں خلق یعنی اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم التي تخلق بها ياخذها من القران قران مجید سے لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.